نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا حبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، اصلاح عقائد و اعمال یعنی تعلیم و تربیت کی اس محفل کا سلسلہ ایک طویل عرصے سے اس کے دیگر اور مختلف تربیت کے مختلف شعبہ جات، اصلاح کے مختلف گوشوں، اس کا فکری شرعی تقاضے کے اعتبار سے مختلف عنوان پر ہم نے گزشتہ مجلسوں میں، گزشتہ محفلوں میں گفتگو کی، جس طرح کہ آپ نے بھی سماعت فرمایا کہ اس محفل کا مقصد ہی اپنی ہنگامہ زندگی سے کچھ وقت نکال کر اپنی گوناگو مصروفیات سے کچھ دیر کے لیے ہم کنار ہو کر اپنی تخلیق کے مقصد کو اور ہمیں اللہ رب العالمین نے کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو اپنی اس دنیاوی زندگی سے کچھ کنارہ کش ہو کر کچھ شعوری گفتگو کی جائیں، اور وہ عہد اور وہ وعدے اور وہ سبق جو ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں یاد رکھنا ہے، ازبر رکھنا ہے، جس کو ہم اپنی دنیاوی محبت کے تقاضے میں ایک ایک کر کے بھولتے جا رہے ہیں، جس کی بنا پر نہ ہمارے ذہن میں سکون ہے، نہ دل میں قرار ہے، نہ ہمارا گھر پر سکون ہے، نہ باہر کے معاملات ہمارے بہتری کی طرف ہے۔ یہ ساری خرابی اس وجہ سے ہوئی کہ ہماری زندگی جن امور پر، جن اصول پر، جن ضابطے پر استوار تھی، قائم تھی، اللہ نے ہماری ساخت باغ کے اعتبار سے جو تقاضے ہماری ذات کے اندر ودیت کیے تھے، داخل کیے تھے، ہم نے ان تقاضوں سے انحراف کیا، منہ موڑا، اور اپنے تئیں، اپنے گمان میں، اپنے جوش میں، اپنے فضول خیالات میں ہم نے اپنے سکون کے، زندگی کے کچھ اور ذرائع بنانے کی کوشش کیے۔ وہ ذرائع ہمیں نفع تو نہ دے سکے، لیکن ہمارے لیے پریشانی کا وہ دلدل ثابت ہو رہا ہے کہ جس میں نکلنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، ہم بالتدریج اس میں ڈوبتے جا رہے ہیں، ڈوبتے جا رہے ہیں، ڈوبتے جا رہے ہیں۔ اور بحیثیت مسلمان کے ہمارے پاس جتنے سکون کے ذرائع ہیں، ان تمام سکون کے ذراؤں سے ہم استفادہ بھی نہیں کر سکتے، نہ نماز سے ہماری اصلاح ہو رہی ہے، نہ روزوں سے ہماری اصلاح ہو رہی ہے، نہ رہن سہن سے ہماری اصلاح ہو رہی ہے، اس لیے کہ نماز جس مقصد کے لیے تھی اس کو ہم نے اس طرح ادا ہی نہیں کیا. یہ عبادات کا یہ طریقہ ہماری اصلاح کے ساتھ جو گہرا تعلق رکھتا تھا اور ہماری پوری دن کی مصروفیات جو ان عبادات کے دائرے کے اندر ایک چکر میں گھوم رہی ہے، جس میں ہر وقت ہماری اصلاح، ہمارے سبق، ہماری زندگی کی ساخت باغ کے مطابق جو غذا اور حیات اور جو نشوونما موجود تھی، اس سے ہم نے جان بوجھ کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ظاہر اور باطن ہر جگہ پر ایک فسادی فساد ہمیں نظر آتا ہے. بس کہاں سے رکنا ہے اور کہاں سے شغاف پڑا ہے، اس کو ہم نے تلاش کرنا ہے اور غور کرنا ہے کہ ہم نے کون سی غلطی کی ہے اور ہم نے کون سا ایسا غلط کام کیا ہے کہ جس کے بعد شہد پینے کے باوجود ہمارا منہ کڑوا ہو رہا ہے. ہم نے ایسی کون سی غذا کھا لی ہے کہ جس کی بنا پر آج ہمارے معدے کی ساخت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ہم میٹھا کھاتے ہیں وہ ہمیں ترش لگتا ہے، ہم حلاوت والی چیز استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں مر اور بدترین کڑوا ہمارے لیے ثابت ہوتا ہے، ہم اگر کوئی مقوی چیز استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے روحانیت کو اور ہمارے باطن کو اور ہمارے عقائد و نظریات کو فائدہ پہنچانے کے بجائے اس میں فساد پیدا کرتا ہے. تو یہ فکر کی دنیا ہے. انسان جب تک اپنا محاسبہ کرتا ہے اس وقت تک اس کی زندگی کے اندر اصلاح کے پہلو جاری رہتے ہیں، اور جس وقت وہ اپنی کتاب آپ کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے بس اسی وقت سے وہ زوال کی طرف آ جاتا ہے. اسی ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نے کئی نشستیں اس حوالے سے کی ہیں، اور ان انسان کی زندگی میں جو شغاف اور رخنا پڑ رہا ہے، ہماری زندگیوں میں بے چینی اور ہماری زندگیوں کے اندر پریشانی جس دروازے سے آ رہی ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کا ایک جائزہ لیں اور اسے تلاش کریں کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے جس کی بنا پر یہ ساری پریشانیاں ہمارا مقدر بن چکی ہیں. اس حوالے سے گزشتہ موضوع ہم نے آپ کی خدمت میں اختلاف امت کے حوالے سے، اس میں اتحاد اور اتفاق کس طرح ممکن ہے، تو بیٹھ کر صرف تصویریں کھچوا لینا، تقریریں کر لینا یہ الگ بات ہے، لیکن اصل جڑ اور مرض کی اصل کو پکڑنا کہ آخر اتحاد کیوں نہیں ہو پاتا، اتفاق کیوں نہیں ہو پاتا، ہمارے دلوں میں دوسرے کے لیے محبت کیوں نہیں پیدا ہو پاتی، تو اس کا ایک شرعی اور نفسیاتی فلسفہ ہم نے گزشتہ تقریر میں اور گزشتہ اس مجلس کے اندر تبادلہ خیال کے اندر تفصیل کے ساتھ یہاں پر پیش کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کو جو بزرگوں نے بیان کی ہے اس پر اگر ہم توجہ کریں اور ہمارا ہر قدم اٹھانے سے پہلے، ہم اپنا ہر اقدام کرنے سے پہلے اگر ان باتوں کو سوچ لیں اور ذہن میں رکھیں، تو پھر ہمارا اگلا قدم بہت مضبوط پڑ سکتا ہے اور ہماری آنے والی زندگی ہماری گزری زندگی سے بہتر ہو سکتی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بارے میں شعور کرنے کی توفیق محرم فرمائے. دوسرے پر تان و تشریح، تنقید اور دوسرے کے عیب تلاش کرنے کی بجائے ہم کس سطح پر کھڑے ہیں، ہمارے اندر کیا گویا کہ اچھائی ہے برائی ہے، اس کی سوچ اللہ ہمیں عطا فرمائے. ہمیں انفرادی طور پر اپنی اصلاح کرنے کی، اس کے بعد پھر معاشرے کی اصلاح کی طرف بڑھنے کے اللہ رب العالمین توفیق مرحمت فرمائے. جس طرح کے بھی آپ کے سامنے موضوع ذکر کیا گیا کہ اصلاح کے وہ کون سے امور ہیں کہ جس سے انسان اپنے لیے اصلاح حاصل کر سکتا ہے اور اس سے استفادہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ آج ایک نئے موضوع کی ہم ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے اس پر تفصیلی خطاب کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسلامی اخلاقیات کے حوالے سے اور قرآن و سنت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے جو انسان کی اصلاح کے جو امور بیان کیے ہیں، اصلاح کے امور ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن ہم اسے دیکھنے کے باوجود اس سے استفادہ نہیں کر پاتے. اصلاح کے وہ تمام امور ہمارے سامنے ہیں، ہدایت کے وہ تمام زاویے ہمارے سامنے ہیں، لیکن کیا چیز ہے جو ہمیں اس وقت بڑھنے نہیں دیتی؟ ایک شعوری بات ہے، ایک فکری بات ہے، ایک نفسیاتی مرض ہمارے اندر موجود ہے جس کے حل کے لیے ہم اس موضوع کو لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے بھی درخواست کروں گا اور میں اپنے آپ کو بھی اس بات کا پابند کروں گا کہ اس کو محض تقریر کے زمروں میں نہ لے جائے، بلکہ ہم بولیں بھی اسی نیت سے، سنیں بھی اسی نیت سے، تاکہ ہم ان قواعد و ضوابط جو ہمارے اسلاف نے اس پر عمل کیا تو ان کے درجات بھی بلند ہوئے، وہ اللہ کے محبوبوں میں شمار ہوئے، اور وہ بخیل نہیں، وہ بڑے فیاض تھے۔ انہوں نے خود کو جب خدا کے قریب پایا اور اپنے عمل کو دیکھا کہ پہلے میں کیا کر رہا تھا تو کچھ نہ ملا، اب کیا کیا تو مل گیا، تو پھر انہوں نے آنے والی امت کے لیے وہ اصلاح کے امور بیان کروا دیے، اور اپنی کئی سالوں کے مجاہدات اور کئی سالوں کی ریاضات اور کئی سالوں کی کوششوں کے بعد وہ فکری نتیجہ جب ان کے سامنے آیا کہ جس کے ذریعے انہوں نے اپنی طبیعت کے اندر تر و تازگی کو محسوس کیا، شگفتگی کو محسوس کیا، اس کے بعد ان کے اندر جب وہ تازگی شگفتگی جس چیز کو اپنانے سے آئی تو پھر کیا بات تھی، ان کی نمازوں میں بھی لذتیں شروع ہو گئی، ان کی عبادات میں لذتیں شروع ہو گئی، انہیں کچھ چیز مل جاتی تھی تو وہ اس پر رب کریم کا شکر ادا کرتے تھے، نہیں ملتی تھی تو صبر کرتے تھے۔ کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے ان سے بڑھ کر حصہ حاصل کیا اور وہ اس امور میں اتنے مضبوط ہو گئے، فکری اعتبار سے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہم باہر سے اسلام کو اندر ڈالتے ہیں، اگر ہم اندر سے باہر کی طرف چلیں گے تو ہماری اصلاح ہو جائے گی، اس لیے کہ جب ہم باہر سے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سارا فساد لازم ہوتا ہے۔ اندر بندہ جب تک نہیں اتر سکتا، ہمارا زاویہ غلط ہوتا ہے، ہم جو اصلاح کے طریقے کرتے ہیں، ایک توجہ کی بات ہے، ایک نرا ملائیت اور پھر وہ ملائیت کے اندر جو فکر کے اندر پہنچ کر مرتبہ صوفیت پر پہنچتے ہیں، ان کے طریقے کار تبلیغ میں بنیادی فرق ہوتا ہے۔ ہمارا شاگرد ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، ہم دس دس سال اسے حدیث کی کتابیں پڑھاتے رہتے ہیں، نہ ہم میں کوئی فرق آتا ہے نہ اس میں کوئی فرق آتا ہے، لیکن صوفیان نظام جنہوں نے یہی احادیث پڑھائی ہے، یہی حدیث پڑھی ہے، کیونکہ یہ حدیث قرآن سنت یہ خدا کا پتہ ہے، خدا کی معرفت ہے، اس سے ہٹ کر دین کوئی نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ مدارس کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو چھوڑ کر یوں سمجھے کوئی ولی بن جائے تو وہ زندقانہ عقیدہ ہے، خدا اسے شیطان اسے گمراہ کر رہا ہے، خدا کی قریب سے وہ دور ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ خدا کی قریب ہونا، معرفت حاصل کرنا، یہ دین کا حاصل ہے، یہ انسان کی تگ و دو ہے۔ اور میرے دوستو یہ کب حاصل ہوگی؟ جب ہمیں خدا کی رضا اور اس کی محبت کے تقاضے پتا چلیں گے۔ جب ہم خدا کو پہچانیں گے کب؟ پہچان کے دو طریقے ہوتے ہیں، جب خدا کی رضا اور اس کا غضب ہمیں پتا چل جائے اور وہ دونوں تقاضے اس کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ جب ہمیں قرآن پتا نہیں ہوگا، جب ہمیں دین کے وہ امور پتا نہیں ہوں گے، تو اس وقت تک ہمیں اللہ کی رضا اور اس کے غضب کے تقاضے پتا نہیں چلیں گے۔ جب ہمیں قرآن و سنت پتا چل گیا، قرآن و سنت کے وہ امور ہمارے سامنے واضح ہو گئے، بس اصل میں ایڈریس، پتا، معرفت ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کس طرح اپنی زندگی میں اترواتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک ہو یا علماء ظاہر کے نزدیک ہو، دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ خدا کا پتہ کتاب اللہ سے ملے گا، خدا کا پتہ قرآن سے ملے گا، خدا کا پتہ سنت سے ملے گا، لیکن دونوں کی تبلیغ کے انداز میں فرق ہے، دونوں کے تبلیغ کے انداز میں فرق ہے۔ ایک یہ کرتا ہے کہ بس پھر پھر اس کو پڑھ کر یہ چاہتا ہے کہ میں بس اس کو پڑھ کے گزر جاؤں، تسبیح لمبی لے کر۔ ایک وہ ہے جو ممبر پر بیٹھ کر، بظاہر میں پیش کر رہا ہوں اس کے سامنے، ممبر کو استعمال کر کے کتاب و سنت کو اپنے سامنے کھول کر حدیث پڑھتا رہے، یہ کافر ہو گیا، یہ بدعتی ہو گیا، اس نے حرام کو عمر کیا، سرے سے اسے اپنی ذات ملحوظ ہی نہیں ہے۔ اب جو معرفت کی کتاب تھی اس سے اس کو استفادہ نہیں ہوا، اس لیے کہ اس نے اس کے تقاضے اور زاویے غلط رکھے تھے۔ ایک شعوری منزل کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ اور ایک وہ ہے جس نے صوفیہ کا لبادہ اوڑا، لمبی لمبی تسبیح لے لی، گھر میں بہت بڑی چادر بچھا دی، ہزاروں دانے اس پر ڈال دیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی ضربے مارتا رہا۔ لیکن دونوں کے طریقوں کے اندر فرق ہے، دونوں طریقہ بزرگوں کا پکڑ تو رہے ہیں، لیکن نجات کب ہوگی؟ جب بندہ ظاہر تک اس تقاضے کو نہ رکھے، اس کو ظاہر سے اندر داخل نہ کرے، بلکہ ان تقاضوں کو اندر سے باہر کی طرف لے جائے۔ اس کی بات یوں سمجھ لیجیے آپ، انسان صوفیہ کی تبلیغ کا شعور یہ ہے کہ وہ انسان کے ضمیر کے اندر، انسان کے باطن کے اندر ہدایت کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو اجاگر کرتے ہیں، اور یہ ثابت کرواتے ہیں کہ اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں اسلام کی ضرورت ہے. ایک تبلیغ کا انداز یوں ہوتا ہے کہ اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، تو پھر وہ ظاہر تک رہتا ہے، بس اسلام کو ہماری ضرورت ہے تو گاڑی رکھ لی ہے، اسلام کو ایک نمازی کی ضرورت ہے تو مسجد میں آ گئے، اسلام کو ایک روزے دار کی ضرورت ہے تو رمضان میں روزے رکھ لیے ہم. اب یہ سب ظاہر تک رہتا ہے، جب یہ خیال ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے کہ اسلام کو ہماری ضرورت ہے تو دین ہمارے ظاہر تک رہتا ہے، اور یہ تبلیغ کا وے اور انداز یوں ہے کہ ہم اسلام کو باہر سے اندر لا رہے ہیں، تعلیم کو باہر سے اندر لا رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. انسان کی ساخت کو وہ لوگ سمجھے نہیں جنہوں نے تبلیغ کا یہ اصول بنائے، وہ ہزاروں سال تبلیغ کرتے رہے، وہ ظاہری مجلس کے اندر تو طالب علم کو اپنے آپ کو نیک ثابت کروا سکے، لیکن خلوت کے اندر ان کی طرح بدکار کوئی نہ ہو سکا، ان کی طرح بدعمل کوئی نہ ہو سکا، اس لیے کہ انسان کی طبیعت کو وہ نہ سمجھے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں میں نے انسان کی طبیعت پر غور کیا، انسان باہر کی چیز کو قبول کب کرتا ہے؟ فرمایا وہ باہر کی چیز کو اندر سے قبول کرتا ہے، باہر کا حسن جو اسے نظر آتا ہے تو اندر کی چیز اسے پیار کرنے کے لیے کہتی ہے، اندر کی چیز اسے رغبت کی طرف کرتی ہے. انسان جب باطن سے ظاہر کی طرف چلتا ہے تو یہی اخلاص ہوتا ہے، یہی شوق ہوتا ہے، یہی کمال ہوتا ہے، اور ظاہر کی چیز کو جب باطن میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جبر ہوتا ہے، دھوس ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے. تو جب تک وہ دیکھ رہا ہے یہ گردن ہلاتا رہتا ہے، جب اس کی نظر اس سے ہٹ جاتی ہے یہ شریر ہو جاتا ہے، لیکن جب باطن سے ظاہر کی طرف جاتا ہے تو اس کا خود مقصد ہوتا ہے، اس کی خود رضا ہوتی ہے، پھر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے یہ اس چیز کے پیچھے لگا رہا ہے. یہ طریقہ کار ہے. یعنی بات یہ ہے کہ اس کو دوسری دو چیزوں میں تقسیم کیا شریعت نے، ایک ہے اطاعت اور ایک اتباع. اطاعت یہ ہے کہ حکم پر عمل کرنا، اطاعت یہ ہے کہ حکم پر عمل کرنا اور حکم کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دینا، اور اتباع یہ ہے، اتباع یہ ہے کہ اس حکم کو اپنے لیے مفید جاننا، اس حکم کو جس طرح روٹی اور غذا سے ہم انحراف نہیں کر سکتے، جس طرح پانی سے ہم اپنی جان نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے اندر کا انسان کہتا ہے یہ تیری ضرورت ہے، اس لیے ہم کمائی اور ہم اپنی تمام چیزیں اس کار خیر میں لاتے ہیں کہ جناب ہم اچھی غذا استعمال کریں، ہم اچھے خرد و نوش کے طریقے، رہن و سہن کے طریقے اختیار کریں. اس لیے دیکھیں انسان پر کئی باتیں گزر جاتی ہے وہ کھانا نہیں چھوڑتا، انسان پر کئی لمحات ایسے آ جاتے ہیں وہ پینا نہیں چھوڑتا، انسان پر ظاہر جیسی بھی باتیں آ جائیں وہ رہن سہن میں اپنے قد و وزن کے اندر فرق نہیں لاتا، اس لیے کہ اس کے باطن کا تقاضا اس چیز کے لیے تھا. ہم نے دنیا کو تو باطن کا تقاضا بنا لیا، دین کو باطن کا تقاضا نہیں بنا. ہم اپنے گھر سے جیسی محبت کرتے ہیں ایسی محبت مسجد سے نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو بھی آپ اس طریقے سے دیکھیں. ہم بچوں سے ملنا جلنا اپنی اولاد کے ساتھ شغف میں بڑے محبت کرتے ہیں، دینی امور کے اندر ہماری وہ محبت و شفقت نہیں ہوتی. ہم اپنے رشتے دار مہمانوں عزیز و اقارب کے ساتھ گھنٹوں بیٹھے رہیں ہم بور نہیں ہوتے، لیکن دین کے لیے دو منٹ کے اگر ہم بیٹھیں تو ہم بور ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو چیز باطن کے لیے تھی وہ ہم نے دنیا سے حوالے کر دی ہے، باطن کے شوق کو ہم نے دنیا کے حوالے کر دیا ہے اور دین کے شوق کو ہم نے ظاہر کے حوالے کر دیا ہے، جس میں پورا فساد لازم آیا. ہمیں گھروں سے تو محبت ہو گئی، مسجدوں سے محبت نہیں ہوئی. ہمیں ناولوں سے، قصے کہانیوں سے، ڈراموں سے، فلموں سے محبت ہو گئی، قرآن کی تلاوت سے، خدا کے دین سے محبت نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہم نے اس کو جبرن مسلط کیا، گھر سے ہم نے دل سے پیار کیا. گھر کے لیے ہم اندر سے باہر گئے ہیں، اپنی دنیا کے لیے ہم اندر سے باہر گئے ہیں، اندر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے امور کیے ہیں، اور دین کے لیے ہم نے کہ یہ برا مان جائے گا اس لیے اپنا لو، یہ بدکار کہے گا اس لیے نماز پڑھ لو، یہ کہے گا مسجد کے آداب نہیں اس لیے پیدل چلو. اب آپ اس کی ایک آسان سی مثال دیکھیے، ہم کبھی اپنے گھر میں اگر وضو کریں، ایک مثال میں دیتا ہوں نفسیات کے اعتبار، ہم اپنے گھر میں اگر کبھی وضو کریں، وضو کر کے اگر ہم گویا کہ صحن میں آ جائیں پانی چھڑکتے ہوئے، کہ ہمارے گھر کے لوگ اس مزاج کو پسند کریں گے؟ بلکہ ہم اپنے گھر کے اندر وضو کرتے ہیں تو وہاں تولیہ بھی رکھا ہوتا ہے، صابن بھی رکھا ہوتا ہے. یہ آج ہمارا فکری زبان ہے مسلمانوں،
ہم نے خدا کی عبادت اور خدا کی دین کے ساتھ کون سا اخلاص دکھایا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پر رحمت اتری ہے؟ یہ دعائیں کرنا بعد میں ہے، پہلے مخلص بنو. لمبی لمبی دعاؤں سے کچھ نہیں ملے گا جب تک کے لیے دعاؤں کا مغز تمہارے پاس نہیں آئے گا. جب تم اس دعا کرنے والی ذات کے پیغام سے مخلص ہوگے تو تمہاری سنی جائے گی. یہ لمبی لمبی دعائیں، پانچ منٹ بھاگم بھاگی لگی ہوئی ہے، کاروبار تم نے چھوڑا ہوا ہے اور آ کر صرف چند وظیفوں کی کتابوں کو تمہیں پکڑ کر جمع ہو گئے کہ چلو دعا کرے، تو یہ تو تم نے وہی کام کیا جو ایک تاجر اپنا سودا بیچنے کے لیے کرتا ہے. خدا کے لیے جو امور تمہارے پاس کرنے تھے وہ تو تم نے کیے نہیں. مثال میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے گھر کے اندر دیکھے اہتمام کتنا کرتے ہیں. وضو ہم نے کیا، اب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہیں پر تولیے سے اپنے جسم کو صاف کریں، بعد میں ہم آئیں اور گھر کے اندر اس طرح آئیں کہ پائدان پر پاؤں اچھی طرح سے صاف ہو جائیں، کہ پوچھا لگ چکا ہے، صفائی ہو چکی ہے، اس پر داغ دھبے نہ ہو جائے. مجھے یہ بتائیے، ہمیں شرم اور حیا کبھی آتی ہے کہ جب ہم مسجد کے اندر وضو کرتے ہیں، وضو کر کے ہمیں یہ شرم کبھی آتی ہے کہ وضو خانے سے لے کر پہلی صف تک ہم پانی گراتے ہوئے آتے رہتے ہیں؟ ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کس چیز کا شعور دیتا ہے؟ بس یہی وہ فساد ہے، ہم اس دین کے ساتھ مخلص ہی نہیں. اس کو ہم نے چند رسموں تک مقید رکھا ہے. جس طرح اور مذاہب کے لوگ تھے، انہوں نے چند رسموں تک دین کو مقید رکھا کہ بس یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ دینداری ہے. ہم نے دین کو چند رسموں، نماز کو ہم نے رسم بنایا ہے، نماز کو ہم نے رسم بنایا. دینی امور جو ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کی چیز تھی، اس کو ہم نے رسم بنایا. اور آپ جانتے ہیں، ہم نے اس کی تشریح کی آپ کے سامنے، رسم کس کو کہتے ہیں؟ رسم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ظاہری صورت تو ہو لیکن باطنی کوئی نیت نہ ہو، اس کا کوئی مقصد نہ ہو، اور وہ چیز جس کے عمل کے پیچھے کوئی باطنی فکر ہوتی ہے، وہ باطنی فکر کی بنا پر اگر کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وہ امور انقلاب لاتے ہیں. آپ کے عمل کے اندر کوئی نیت پیچھے سے ہو، آپ کے عمل کے اندر کوئی باطنی فکر پیچھے سے ہو، تو شریعت نے جب بھی کسی عبادت کا حکم دیا تو اس کے عمل کے پیچھے، ظاہری ایکسرسائز کے پیچھے ایک باطنی فکر کو رکھا ہے. یہ جو عمل تم کر رہے ہو اس کا مقصود اور مدعا کچھ نہیں، اصل چیز جو پیچھے نیت کی ہے اس کو تم نے تربیت کے طور پر پکانا ہے. نماز کو رکھا، پانچ وقت آپ کو بلایا صرف تصور الہ کو پکانے کے لیے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اس خیال کو مضبوط کرنے کے لیے پانچ وقت تمہیں نماز کو بلایا. ہم نے اللہ دیکھ رہا ہے اس فکر کو بھلا دیا، ہم سمجھے کہ نماز صرف اٹھنے اور بیٹھنے کا نام ہے. ہم آتے گئے، بیٹھتے گئے، اٹھتے گئے، پیشانی پر بھی ہمارے نماز کے اثار آ گئے، ہاتھوں پر بھی اثار آ گئے، داڑھی بھی ہم نے لگ دی، لیکن اس ایک نماز کا ایک نفلی سبحان اللہ نے بھی ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں کیا. ہمارا سر تو سجدے میں نرم ہوتا رہا، دل بھیڑیوں سے بھی زیادہ سخت ہوتا رہا، اس لیے کہ یہ نماز ساری رسم بن گئی. اس کے پیچھے جو مدعا اور مقصد تھا وہ ہم نے فوت کر دیا. میرے دوستو، یہی طریقہ صوفیہ کا رہا. ایک ایک صوفی ہزار ہزار کافروں کو کلمہ کیوں پڑھا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کو یہ نہیں بتایا کہ اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، بلکہ یہ شعور دیا تمہیں اسلام کی ضرورت ہے. اسلام تمہاری ضرورت ہے، جہاں روٹی تمہاری ضرورت ہے، پیاس تمہاری ضرورت ہے، اچھی سواری تمہاری ضرورت ہے. یہ انسان کے باطن تقاضا کرتا ہے، شعوری بات کریں، اچھا مکان تمہاری ضرورت ہے، نیند تمہاری ضرورت ہے، رہن سہن تمہاری ضرورت ہے، اولاد تمہاری ضرورت ہے، خوبصورت لباس تمہاری ضرورت ہے. تو یہ سب ضرورتیں دنیا کے لیے ہم نے پوری کی. صوفیہ سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل نہیں، اصل تیرے کمال کی ضرورت دینداری ہے، اور دین تیری ضرورت ہے، تیرے نفسیات کے تمام تقاضوں کا حل دین ہے. جب اس طریقے سے باطن سے ظاہر کی طرف آیا جاتا ہے تو پھر ایک ہی نماز بندے کے اندر انقلاب پیدا کر دیتی ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو صحابہ کی تربیت کے اندر میرے آقا نے کی. آج ہم اپنے مریدوں کو، شاگردوں کو وہی تعلیم دیتے ہیں جو سرکار نے صحابہ کو دی تھی، لیکن آج ہمارے اندر ایسی فکر پیدا نہیں ہوتی جس کو حضرت اقبال نے بھی بڑی خوب بات کی ہے کہ رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. اذان وہی لگ رہی ہے، فلسفہ وہی پڑھایا جا رہا ہے، لیکن اب کوئی غزالی نہیں بن رہا. اذان وہی دی جا رہی ہے، لیکن اب حضرت بلال جیسا شوق نہیں ہو رہا. اس لیے کہ اذان تو وہی ہے جو حضور نے سکھائی تھی. آج فلسفہ دین و تعلیم وہی ہے جو بزرگوں نے پڑھایا تھا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ وہ اذان کس لیے دلوائی گئی تھی، یہ مقصد ہمارے پاس نہیں. اس اذان کا مقصد کیا ہے،
اس کے پیچھے رب کریم کی رضا کیا ہے، اس کے پیچھے ہماری اچھائی کے پہلو کیا ہے، اس کے پیچھے ہمارا ضمیر ہمارے نفسیات کے کتنے شعبوں کی تسکین ہے، اس کو ہم نے بروئے کار نہیں لایا۔ صوفیہ کی تبلیغ کے اندر یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ جس طرح انسان کی طبیعت باطن سے خوراک کی طرف یہ چاہتی ہے کہ خوراک رہن سہن میرے لیے ضروری ہے، اسی طرح صوفیہ اپنے مرید کے اندر یہ شعور پیدا کرتے ہیں کہ یہ نماز روزہ زکات محض یہ ایکسرسائز محض کوئی یہ حرکت اور عمل نہیں، بلکہ یہ تیرے باطن کے تقاضوں کی تکمیل ہے۔ میرے دوستو، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کو بتدریج انشاءاللہ کئی درسوں میں انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ اب یہ تو میں نے مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ تو اپنے آپ کو اور آپ کے باطن کو جھنجھوڑنے کے لیے، بلکہ میں کہتا ہوں ادھیڑنے کے لیے، یہ چند شعوری باتیں ہم نے کی ہے تاکہ ہم اپنے اپنے پیمانے میں آ جائیں۔ شیخ صاحب، سید صاحب، فلانا صاحب، فلانا صاحب، ہم اپنے پیمانے میں آ جائیں کہ نام تو ہمارا بڑا بڑا ہے، ہم کرتے کیا ہے؟ اسی کو اقبال نے کہا تھا نا، یوں تو سید بھی ہو، افغان بھی ہو، پٹھان بھی ہو، تم بھائی سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو تم؟ کبھی اس بات پر ہم نے غور کیا؟ ہمیں نام و نسب پر کتنا فخر ہے، انعام و نصب پر فخر کیا جاتا ہے یا نام و نصب کی جو تعلیم ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے، نام و نصب سے جو شعور ملتا ہے اس کو اپنایا جاتا ہے؟ یہ تمام چیزیں ہوئی کیوں، یہ کیا چیز ہے؟ آپ کبھی غور کریں، دل پر غور کریں، ہمارا سارا دین ہمارے ظاہر نہیں، ہمارے لباس تک ہمارا اسلام نہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں، میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کریں، یہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، دینداری ہم کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی سے اندھیرے میں کبھی سر جھکا کر دل سے پوچھیں، دل کس طرف جاتا ہے، باطن کس طرف ہے؟ اصل میں تقوی میں جہاں بسنا ہے وہ جگہ ادھری ہوئی ہے، وہ جگہ ویران ہے، تقوی ظاہر پر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا نے فرمایا، خدا تمہارے ظاہری عمل کو نہیں دیکھتا جس کے سنوارنے کے پیچھے تم پڑے ہو، فرما باطن کو دیکھتا ہے۔ تو کہ ظاہر کو نہ سنوارے؟ ارے بے وقوف، جب تیرا باطن سنورے گا تو ظاہر خود ہی سنور جائے گا۔ ظاہر کو نہیں سنوارا جاتا، دو نہیں لکھا جاتا، پہلے ایک لکھا جاتا ہے۔ دو سے گنتی کبھی نہیں شروع ہوتی، دو سے گنتی کبھی نہیں شروع ہوتی، گنتی ایک سے شروع ہوتی ہے۔ جو مقدمہ اور طریقہ وہاں سے چلا جاتا ہے، جس کو سنوارنے کی ضرورت نہیں ہم اس کو سنوارنے کے پیچھے پڑے ہیں، جس کی صلاح کی ضرورت ہے اس کو ہم بھول رہے ہیں۔ ظاہر ایسی چیز ہے، ظاہر جو ہے وہ ظاہر کی مثال جسم کی ہے۔ اب دیکھیں ایک مثال ایک اور میرے ذہن میں آتی ہے، اب دیکھیں اگر دن میں، آج کل گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، اگر ہم کئی دن نہائیں بھی نہیں اور منہ بھی نہ دھوئیں، فرض کریں ایسا ہو، تو ہمارا جسم مردے کی طرح خشک ہوگا یا تر رہے گا؟ مل کر کہیں نہیں، تر و تازہ رہتا ہے، تر و تازہ رہے گا، اس لیے کہ تازگی جسم کی کھال میں نہیں، تازگی روح کے اندر۔ آپ کے اندر روح موجود ہے تو جسم آپ کا تر و تازہ توانا رہے گا۔ ایک مردے کو آپ رکھیں، اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، اس کے ساتھ حسن و جمال کے جتنے تقاضے جو ظاہر کیے وہ کر لیجئے، اس پر وہ شگفتگی اور تازگی نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ سوارا جسم کو نہیں جاتا، جسم کا حسن، انسان کا حسن اس کے جسم سے نہیں ہے، اس کی روح سے ہے۔ اس کی روح میں جو تازگی ہے وہی آئینہ اس کا جسم ہے جو بظاہر آ رہا ہے۔ اس کو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ انسان کی عبادت کی اصل تازگی اس کا باطن ہے۔ باطن اگر اس کا باطن سمرا رہے گا، ظاہر سمرا رہے گا۔ ظاہر کو نکھارنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جب باطن سمر جائے، جس کو نکھارنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو نکھار رہے ہیں، اور جو ہماری حیات، ہماری خوبصورتی کی بقا ہے، اس کی طرف ہمیں شعور ہی نہیں، ہمیں اس کی طرف شعور ہی نہیں۔ انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، وہ چاہے جتنا تر و توانا ہو اس کا جسم سکڑتا چلا جاتا ہے، وہ گویا کہ بالکل اس طرح کی طبیعت اس کی ہو جاتی ہے کہ بس اب لگے گا اس کا جسم جو ہے گیا کہ باقی جسم سوکھتا چلا جاتا ہے، جراثیم جسم میں داخل ہو جاتے ہیں تو پیٹ اس کا پھولتا چلا جاتا ہے۔ اب قریب ہے کہ جناب یہ کوئی ایک عجیب و غریب صورت اختیار کر جائے، لیکن آپ دیکھیں کہ انسان 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 15 گھنٹے اگر سوتا بھی رہے تو اس کے نہ پیٹ کی ساخ پر اس جسم کا کوئی رویہ آتا ہے اور نہ اس کے جسم کی ساخ پر یہ چیز آتی ہے۔ اس لیے کہ کمال جسم کا نہیں ہے، یہ کمال روح کا ہے،
روح جب تک اس کے اندر موجود ہے یہ تازگی اس کے اندر رہے گی. تو جسم کو سنوارنے کی ضرورت نہیں, روح کے اندر تازگی پیدا کرو. روح میں تازگی پیدا ہوگی تو جسم پر خود ہی نور آئے گا, چہرے پر خود ہی نورانیت آ جائے گی. یہ ہمارے صوفیہ چہروں پر کوئی میک اپ یا پاؤڈر تو نہیں لگایا کرتے تھے, لیکن جب ان کے چہرے کو دیکھو تو لگتا ہے کہ انسان کی کائنات رک گئی ہے, اس کی زندگی رک گئی ہے. اتنا حسین اور جمیل انسان ہمیں نظر نہیں آتا. اس کے چہرے کی جاذبیت اور اس کی تہ چہرے کی شگفتگی اور تازگی کو دیکھ کر ہم حیران شجر ہو جاتے ہیں کہ انسان بھی فرشتہ جیسا ہوتا ہے. میں نے صوفیہ کی زیارت کی, میں نے عراق کے اندر کئی بزرگوں کو دیکھا, حضرت امام ابو یوسف کے سجادہ نشین کو دیکھا. تو میں آپ سے یہ عرض کروں, ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے, خدا کی عزت کی قسم جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے پتا نہیں تھا کہ میں خود انسان ہوں کیا ہوں, میں موجود بھی ہوں کہ نہیں. مجھے یوں لگ رہا تھا جس طرح کہ میں کسی فرشتے کو دیکھ رہا ہوں, میں کسی فرشتے کو دیکھ رہا ہوں. یہ زہد و ریاضت کا تقوی اور تقوی کا نکھار تھا جو اصل ان کے چہرے پر نکھر رہا تھا. تو دراصل اصل چیز ہے باطن کے تقاضے کو پورا کرنا. انسان کا باطن پورا ہو جاتا ہے تو چہرے میں خود شگفتگی آ جاتی ہے, تازگی آ جاتی ہے. ہم نے اصلاح کے الٹے طریقے اختیار کیے ہیں, ہم ظاہر کو سنوارنے لگے ہوئے ہیں جسے سنوارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جس کو سنوارنا تھا وہ تو باطن تھا, اس کو ہم نے سنوارا نہیں. اس لیے ظاہر ہمارا سنورتا رہا, پھر بھی اس سے بدبو آتی ہے, پھر بھی ہماری داڑھی ہماری پگڑی ہمارے چہرے کو دیکھ کر بھی لوگ بھاگ جاتے ہیں, ہمارے قریب کوئی آتا نہیں ہے. ہم چاہیں جتنے اخلاق سے بات کریں ہمارے اندر وہ شگفتگی اور ایمانی خوشبو پیدا نہیں ہوتی ہے, اگلا ہم سے دیکھ کر متنفر ہوتا ہے. اس لیے یہ جھک جانا, اس قسم کی حرکتیں کرنا, یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. اصل چیز ہے باطن کی صلاح کرنا. باطن کی صلاح ہوگی, آپ کسی کے سامنے مسکرائیں بھی نہیں تو وہ آپ کے سامنے مومن بن جائے, آپ کس کے سامنے ہنسے بھی نہیں وہ آپ کے سامنے موم بن جائے گا. تو اصلاح کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے باطن کو اس طرف لائیں. تو اس موضوع کو آج ہم نے اپنی ضرورت اور اصلاح کا ذریعہ بنایا کہ اصلاح کے وہ کون سے امور ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں اور ہماری نظر گویا کہ اس سے اوجھل ہو جاتی ہے. تو میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور صوفیہ کی میں نے شب و روز جو پڑھنے کی کوشش کی ہے, میں اپنے ناقص مطالعے سے اس چیز میں پڑھا ہوں سمجھا ہوں کہ صوفیہ اپنے اندر انقلاب کس چیز سے لاتے ہیں. صوفیہ کی ریاضت کے اندر اور ان کے کمال کے اندر, ان کی بزرگی کے اندر اصل نقطہ کیا ہے, وہ بیج کیا ہے کہ جس کی بنا پر صوفیہ اکرام اپنی زندگیوں کی اصلاح کر دیتی ہیں, وہ تربیت کی اساس اور بنیاد کیا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ دیکھیں اور سرکار کی حیات سے جو صوفیہ نے جو طریقہ کشید کیا ہے اس کو ہم دیکھیں. تو پہلی چیز ہمارے پاس جو آتی ہے وہ آتی ہے وقت کی حفاظت اور اس کا احترام. پہلی چیز آتی ہے وقت کی حفاظت اور اس کا احترام. یہ پہلی چیز ہے انسان کی اصلاح. جب انسان وقت کی قدر کرتا ہے, وقت کی حفاظت کرتا ہے, وقت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے, بس یہی وہ پہلی چیز ہے کہ جو اس کی تربیت کے مراحل کے اندر بنیادی چیز کے تقاضوں کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم نے اللہ رب العالمین پر ایمان کے حوالے سے, ہم نے ایمانیات کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کر دی ہے. یعنی یوں سمجھیجئے کہ نصاب دین اسلامی سلیبر آپ ہم نے بیان کر دیا ہے, اب ہم اس طرف ہیں کہ ہم اس پر عمل کیسے کریں گے. وہ امور ہم نے گزشتہ تقریروں میں بالکل واضح کر دیے ہیں. چار چیزیں جو سورہ اثر نے بیان کی تھی کہ ایمان لاؤ, اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چار چیزیں اسلام کی تعلیم ہے, یہ نصاب ہے. ایمان لاؤ, اچھے عمل کرو, خود ہر مشقت کے سامنے صبر کرو, دوسرے کو صبر کی تلقین کرو, اور جو حق تمہارے سامنے آ گیا, حق تمہارے سامنے واضح ہو گیا ہے, اس حق کو قبول کرتے ہوئے, ضروری نہیں کہ تم اہل حق ہو تو تمہارے سامنے فرشتے من و سلوا لا کر رکھیں, تمہارے گھر میں شیر و شکر اور مٹھائی کی بارشوں کا شروع ہو جائے. فرمایا نہیں, جب حق تمہارے سامنے واضح ہو گیا ہے تو رب کریم فرماتا ہے نظریات کی تقاضا یہ ہے کہ جب تم نے حق کو قبول کر لیا ہے تو وتواصوا بالحق, تو پھر تم اس حق کے لیے اپنے آپ پر پوری مشقت ڈالو. تمہارا ذہن ادھر ادھر بھلے جائے, تمہارا ذہن ادھر ادھر بھلے جائے تو تم دنیاوی ہرس کے لیے جب تمہارے سامنے چار چار پانچ پانچ خیالات ایک ساتھ آتے ہیں, لیکن تم اپنے ہدف کو پانے کے لیے ہر خیال کو چھوڑتے ہو اور اپنے مقصد تک پہنچتے ہو. تو خدا نے بھی یہی کہا کہ جب حق تمہارے سامنے واضح ہو جائے تم اس کو قبول کرو تو اپنی جان کو مشقت ڈالو, اپنے نفس کو مشقت کا عادی بناؤ, اپنے نفس کو برداشت کا عادی بناؤ اور اس حق پر ڈر جاؤ اور حق کی دعوت کے لیے اور حق پر بلانے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے رہو. یہ چار چیزیں انسان کی اصلاح کی تھی جو ہم نے گزشتہ تقریب میں آپ کی خدمت میں پیش کیا, آگے اس کو لے کر چلیں گے. لیکن اب اس پر عمل کی صورت کیا ہے؟ اس پر عمل کی صورت میرے دوستو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ہم عام رسمی انداز جو درس قرآن ہے اس سے ہٹ کر, کیونکہ دیکھیں درس میں بھی دیتا ہوں, میں بھی انسان ہوں, یہ الگ بات ہے کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے اس لیے مجھے عزت دی گئی ہے اور میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں, میرے اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے, میں بھی آپ ہی کی طرح وہاں پر بیٹھ سکتا ہوں, لیکن مجھے درس دینا تھا اس لیے میں یہاں پر آیا. عام رسمی طریقہ درس قرآن کا اس لیے ہم نے ہٹایا ہے کہ درس دیتے رہتے ہیں پانی ڈالتے رہتے ہیں, وہ پانی سے شگفتگو نہیں آتی, ہمارے باطن میں کیچڑ بنتا چلا جاتا ہے اور بدبو آتی چلی جاتی ہے. آخر وہ کیا طریقہ ہے کہ قرآن و سنت کا پانی ہم اس پر گراتے ہیں, خوشبو آنے کی بجائے کیچڑ آ رہا ہے. تو صوفیاء نے یہی فرمایا ہے, فرمایا اندر کی زمین ہی گندی ہے, پہلے اندر کی زمین کو صحیح کر لو, اس کے بعد یہ تو تم بھر بھر کر ڈال رہے ہو, ایک قطرہ بھی ڈالو گے تو تمہارے ظاہر سے ایمان کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. تو ہم جو اپنے آپ کو بھول چکے ہیں, آج جو ہمیں کٹی پتنگ کے مانند ہے, تو ایک شعوری زندگی کے لیے, ایک شعوری اور فکری زندگی کے تحت ہم نے ان باتوں کو گویا کہ بروکار لانے کے لیے اس موضوع کو عام رسمی باتوں سے, اور یہ وہ باتیں ہیں جسے ہم جان نہیں چھوڑا سکتے, ہم شب و روز اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, ہم شب و روز اس کے بارے میں فکر کرتے رہتے ہیں, لیکن میرے دوستو ہم ڈرتے ہیں اپنے دوست سے بھی یہ بات کرنے سے, ہم ڈرتے ہیں کسی عزیز سے بات کرنے کے لیے, اس لیے کہ اگلا تو ہمیں سید صاحب کہہ رہا ہے, اگلا تو ہمیں مولوی صاحب کہہ رہا ہے, اگلا تو ہمیں پیر صاحب کہہ رہا ہے, اگلا تو ہمیں نمازی کہہ رہا ہے, ہم اس سے کبھی تبادلہ خیال کرنے سے ڈرتے ہیں کہ یار میرے دل میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں, اس کا جواب میں کیسے پاؤں, ہم ڈرتے ہیں. بس اس ڈر نے ہمارا کام خراب کیا ہے, کاش ہم اس میں مشاورت کرتے تو ہمارے اندر تر و تازگی آتی. ہم اس ڈر کو ہم نے اپنا معیار بنایا تو عبادت کرنے کے باوجود ہم میں کشادگی نہیں, خود پسندی آ گئی, تکبر آ گیا, حسد آ گیا, اور یہ خیال ہمارے ذہن میں آیا میں اس سے کیوں پوچھوں, میں تو ہر حال میں اچھا ہوں, مجھے اس گھٹیا آدمی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, لوگ تو مجھے سید صاحب کہتے ہیں, لوگ تو مجھے پیر صاحب کہتے ہیں, لوگ تو مجھے مولوی صاحب کہتے ہیں, لوگ تو میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, میں تو علامہ الدہر, 50,000 میرے مرید ہیں, 50,000 میرے شاگرد ہیں, لوگ میرے ماننے والے ہیں, 1,000 میرے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں. اس چیز نے ہمیں خود پسندی میں مبتلا کیا, اور میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں خود پسندی سے بڑی تنہائی کوئی نہیں. توجہ ہے آپ کی, خود پسندی سے بڑی تنہائی, بولے ہم لوگوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم کبھی شادی بیاہ میں جاتے ہیں دوست, اور حاجی صاحب خیریت سے, مزاج میں خیر ہیں, ہم بڑا اپنے آپ کو اخلاقی شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں ضمیر میں جھانک کر دیکھیں اس پوری بزم میں ہم تنہا ہوتے ہیں, ہمارے اندر خود پسندی ہوتی ہے, ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا لباس سب سے اچھا ہے, ہم سب سے اعلیٰ ہیں, ہم سب سے اچھی گفتگو کرنے والے ہیں. اس سے خرابی کیا ہوتی ہے؟ اس میں کوئی حسن نہیں ہے, اس میں تباہی ہے, اس میں وحشت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ اس کا حل فرماتی ہے, فرمایا خود پسندی جو ہے اپنے آپ کو پسند کرنا یہ اتنی غلیظ عادت ہے, اس سے بندہ تنہا ہوتا چلا جاتا ہے, وحشت میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے, ٹینشن میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. خود پسندی والے شخص کو اگر آپ دیکھ کر منہ پھیر لیں یہی اس کے لیے موت ہے. جو خود پسند ہو نا اس کو آپ دیکھ کر منہ پھیر لیں یہی اس کے لیے موت ہے, یہی اس کے لیے موت ہے. وہ پوری رات سوچتا رہے گا اس نے مجھے سلام کیوں نہیں کی, ہوتا نہیں ہوتا, اس نے رک کر مجھ سے بات کیوں نہیں کی, اور پوری رات یہ خیال اس کو آتے رہیں گے, نیند اس کو آئے گی نہیں. جب نیند اس کو نہیں آئی چڑچڑا ہو گیا, بیوی سے بد اخلاقی کر رہا ہے, بچوں سے بد اخلاقی کر رہا ہے, کاروبار میں صحیح دماغ نہیں لگ رہا, چڑچڑا ہو گیا. وہ گھیرنے والے جو پیر مل گئے کہا جی جنات تجھ پر چڑھ گیا ہے, تجھ پر جادو چڑھ گیا ہے, تیری ہانڈی دبا دی گئی ہے, تیری چھری دبا دی گئی ہے. ارے بے وقوف تجھے کچھ نہیں ہوا, تو نے نظام مصطفیٰ کو اپنے اوپر نافذ نہیں کیا, جس کی سزا تو پا رہا ہے حضور کے اخلاق اور مزاج کو اپنے اوپر نافذ کر دے تو تو بالکل ٹھیک ہو جائے. کسی ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, اور اس لیے کہا گیا کہ جب بندہ اللہ کی دین کی عزت کے لیے کام کرتا ہے تو وہ ہمیشہ تازہ رہتا ہے. کوئی اسے مارے تب بھی فکر نہیں, کوئی اسے دیکھے تب بھی فکر نہیں, کوئی اسے گالی دے تب بھی فکر نہیں, کوئی اس کے ہاتھ چومے تب بھی فکر نہیں, کوئی اس کے پاؤں چومے تب بھی فکر نہیں, کوئی اس کو عظیم تعظیم دے دے تب بھی اسے کوئی فکر نہیں ہوتی, کوئی اس کو بالکل نظروں سے گرانے کی کوشش کرے پھر بھی اس کی فکر نہیں ہوتی. اس لیے کہ اس کی خدمت کا نتیجہ اپنی ذات نہیں ہوتی, خدا کی ذات ہوتی ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. یہی صوفیہ کا کام تھا. اگر ان کے پاس کروڑوں کروڑوں خربوں لوگ آ کر بیٹھ جائیں تو وہ کثرت کو دیکھ کر اپنے بازو کو نہیں پھلاتے کہ اب تو میں غلبہ کر دوں گا. ان کے پاس کوئی بھی نہ ہو وہ تنہائی میں دیکھ کر گھبراتے بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ مولا تیرے لیے دین کی خدمت کی تھی تو نے دیکھ لیا. اور وہ صوفی بظاہر اور وہ مولوی بظاہر اور وہ نمازی بظاہر جو اپنے لیے عبادت کرتا ہے, اپنی مونوپالی لوگوں کے سامنے وعدے کرنے کے لیے کرتا ہے, وہ عبادت کرنے کے باوجود اسے تر و تازہ ہونے کے باوجود وہ چاہیے تھا کہ اس کے اندر خوش اخلاقی آتی, وہ اسی طرح بد اخلاق وحشت بد زبان بد کردار خائن ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہماری توجہ اللہ رب العالمین کی رضا سے ہٹتی ہے. اور یہ بھی خرابی ساری وقت کی وجہ سے ہوتی ہے. کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ اب آئیے چند باتیں میں آخر میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں. یہ وہ تمام شعبے ہیں میرے دوست. یقیناً کچھ ہمارے دوستوں کو یہ ہنسی بھی آ رہی ہوگی کہ اتنے دور سے بلا کر ہمیں یہ سنانا تھا. میں نے کہا آپ کو نہیں سنانا تھا, خود کو سنانا تھا. یہ بات یاد رکھے گی, ورنہ میں چاہتا تو یہاں پر کتابیں رکھ کے تفاصیل کا انبار لگاتا اور آپ کے سامنے وہ فنی گفتگو کرتا. اللہ کی عطا سے ویسی گفتگو کا ملکہ بھی خدا نے عطا فرمایا ہے, وہ کرتا. لیکن نہیں, قرار وہاں نہیں آ رہا تھا, قرار وہاں نہیں آ رہا تھا. ایک صوفی نے بڑی پیاری بات کی ہے. فرمایا جب بندہ بظاہر کتابیں پڑھتا ہے, بندہ جب بظاہر کتابیں پڑھتا ہے اور وہ ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتا جو دل کی اصلاح کی بات کرتے ہیں, جو اندر کی ساخت کی بات کرتے ہیں, جو کہتے ہیں مولوی صاحب تھوڑی بڑی تقریریں کر دی, بتاؤ آج دل تمہارا کیا کہہ رہا تھا, بتاؤ آج جب تمہیں تقریر کی لوگ تمہارے ہاتھ چوم رہے تھے تو تمہارا دل کس طرف جا رہا تھا, آج بتاؤ یہ بات ہمیں. جب تم نے تقریر کی لوگوں نے نعرے لگائے, کسی نے اپنی خوبصورت گاڑی میں تمہیں بٹھایا, کسی نے تمہارے پاؤں چومے, کسی تمہارے ہاتھ چومے, لوگوں نے تمہاری ہزار سیڑھیاں خریدی, لوگوں نے تمہارے واہ واہ شاہ صاحب کیا تقریر کر دی, تو شاہ صاحب کے مرشد پوچھتے ہیں کہ لوگوں نے یہ کیا, بتا تیرا دل کس طرف تھا. اگر تیرا دل اس مجمع میں اٹک گیا تو سب بیکار, اگر تیرا دل اس مجمع میں اٹک گیا سب بیکار ہے. اور تجھے یہ شعور نہ رہا کہ کون چوم رہا ہے کون جا رہا ہے, جس کو سنانا تو اس نے سن لیا تو تیرا صرف گھنٹے کی تقریر نہیں ایک الف کہنا بھی تیری مغفرت کے لیے کافی. تو بس یہی ایک فکر تھی. اور اس میں کہا گیا ایک صوفیان کرام اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے, وہ انسان کو مانگ کر بالکل درست کر دیتے ہیں. وہ جو اتنا اڑتا ہے نا اس کو لا کر اس کے جسم کے اندر دوبارہ نافذ کر دیتے ہیں, اس کو اس کی اوقات اور حیثیت گویا کہ مکمل طور پر بتا دیتے ہیں. مثال کے طور پر کہا گیا کہ جب بندہ صرف کتابوں کو رکھتا ہے اور من کی طرف توجہ نہیں کرتا, جب بندہ کتابوں کو رکھتا ہے اور یہ حوالہ دیکھ یہ حوالہ دیکھ یہ حوالہ دیکھ یہ حوالہ دیکھ اس طرف لگا رہتا ہے اور اسے من کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے, تو اس کے اندر مناظرے کا شوق جاگتا ہے. کس کا؟ مل کر کہیں, کس کا؟ مناظرے کا شوق جاگتا ہے کہ آ جا تیرے کو بتاتا ہوں, آ جا اس کا جواب دیتا ہوں. یہ شوق جاگتا ہے. یہ ہر مناظر کے لیے نہیں کہہ رہا میں, کیونکہ غوث اعظم بھی مناظر ہیں, امام غزالی بھی مناظر ہیں, میرے آقا نے بھی مناظرہ کیا ہے. مناظرہ غلط شعبہ نہیں ہے, لیکن یہ بہت خطرناک رہا ہے. اس میں بندے کے اندر خود پسندی کے 99 باب ہیں. اگر نظر خیر نہ ہو تو بندہ برباد ہو جاتا ہے. اس وقت وہ دین بڑی بڑی آیات پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ آیات جو 10-10 پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے, اور پچھلی قوم نے وہ ایک آیت پڑھ کے ہدایت پائی بھی ہوتی ہے. پچھلی قومیں جو گزری ہیں جنہیں جنت مل گئی, انہوں نے اس 10 آیت میں سے ایک آیت کو پڑھا تھا تو جنت میں پہنچ گئی. اور یہ مناظرے میں 10-10 آیتیں پڑھ رہا ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا, 10-10 آیتیں پڑھ رہا ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس کی مرضی سامنے والے کو زیر کرنے کی ہوتی ہے, خدا کے دین کو بلند کرنے کی نہیں ہوتی ہے. خدا کے دین کو بلند کرنے کی نہیں ہوتی ہے. تو فرمایا جب بندہ ظاہری کتابیں رکھتا ہے تو اس کے اندر شوق مناظرہ پیدا ہوتا ہے, ہر ایک کو دبا دینا, ٹھونس دینا اور اس پر چڑ گزرنا, یہ خیال پیدا ہوتا ہے. لیکن جب اہل دل کی محفل میں بیٹھتا ہے اور یہ خیال نکلتا نہیں ہے, یہ خیال ختم نہیں ہوتا, یہ خیال زائل نہیں ہوتا, بلکہ اگر کسی مسیحا اور کسی روشن ضمیر کی خدمت میں وہ نہ بیٹھے تو خود یہ خیال اس کے لیے خطرناک ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو پہلے سنی تھے, جو پہلے سنی تھے, پھر ان کے اندر خود پسندی آ گئی, چند علماء کی تقریر انہوں نے سنی, بھول گئے, کہنے لگے میں کیوں نہیں بول سکتا, بولنے لگے, اب وہ اپنے آپ کو علماء کی سطح پر لے آئے, تھوڑی دیر کے بعد دوسروں کی کتابیں پڑھنے لگے تو اس کو چھوڑ کر ادھر چلے گئے, ادھر سے چھوڑ کر ادھر چلے گئے, پھر پرویزی ہو گئے, پرویزیوں سے معاذ اللہ مرزائی ہو گئے, اب میں ان کو جانتا ہوں نام کے حوالے سے, اب وہ بالکل ملحد اور بے دین ہو گئے, اور وہ کہتے ہیں دہریہ ہو گئے, وہ کہتے ہیں نہ کوئی خدا ہے معاذ اللہ نہ کوئی دین ہے, یہ ہے خود پسندی کا انجام. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ ہے خود پسندی کا, مل کر کہیں یہ ہے خود پسندی کا, یہ ہے خود کو اچھا سمجھنے کا انجام, یہ ہے خود کو اچھا سمجھنے کا انجام. اور جو یہ تھا کہ دوسرے کو اچھا سمجھنے کا انجام, تو اس میں بندہ تر و تازہ رہتا ہے, وہ بالکل خیر پر رہتا ہے, جب تک اسے اپنی کوتاہیاں یاد رہتی ہیں وہ بالکل دستور کے مطابق رہتا ہے. صوفیان کرام فرماتے ہیں جب بندہ یہ امام غزالی کی میں پوری زندگی کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, فرماتے ہیں جب تک کتابیں رکھتا رہا, خود پسندی آئی اور کسی اہل دل کے پاس نہ بیٹھا, بڑے مناظرے کیے, بڑے لوگوں کو پچھاڑا, میرے مناظرے سے لوگوں کو تو ایمان نصیب ہوا لیکن میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. یعنی میں مناظرہ کرتا تھا, مثال کے طور پر مناظرہ کیا, مناظرے میں جو مخالف تھا, جو غلط تھا, اس کی غلطی ثابت تھی, میری تقریر سن کر لوگوں نے کہا واہ واہ کیا بات کر دی, وہ دین کی طرف آ گئے, میں خوش کا خوش رہا, اس لیے کہ میں نے تو اگلے کو گرانے کے لیے مناظرہ کیا تھا اور اگلے نے میرا مناظرہ ہدایت کے لیے سنا تھا, اس نے ہدایت کے لیے سنا, اسے ہدایت مل گئی, میں نے تو گرانے کے لیے کیا تھا, تو گرانے کے بعد میں وہی جہاں چلا تھا وہی کھڑا رہا. فرماتے ہیں کہ جب میں ایک روشن ضمیر کے قدموں میں پہنچا جس نے مجھ سے کہا اتنے مناظرے تم نے کیے, بتاؤ دل خدا کی طرف ہے یا دل بھی اسی شور شراب ہنگامے اور نعروں کی طرف ہے. امام غزالی کہتے ہیں جب صوفیہ کی میں نے یہ باتیں سنی تو میں نے کہا یہ میں اپنی زندگی کہاں گواہ بیٹھا. فرما آخری عمر میں میں نے مناظرے مباحثے بند کر دیے, خلوت اختیار کر لی, پھر اپنے گناہوں کا میں نے محاسبہ شروع کیا. فرما پھر وہ مناظرے کا زور ٹوٹ گیا اور ٹوٹنے کے بعد اب باتیں ویسے ہی کرتا ہوں جیسے پہلے کرتا تھا مناظروں میں, لیکن اب اپنی اصلاح کے لیے کرتا ہوں تو لہذا اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور میرا بھی ایمان بڑھتا ہے. یہ اصل چیز ہے میرے دوست, یہ اصل چیز ہے کمال کی, اور اس میں سارا معیار اور سارا مدعا کیا ہے, وقت کا, کس کا, مل کے کہیں کس کا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر ہم, وقت مال کی طرح ایک نعمت ہے, وقت جو ہے یہ مال کی طرح ایک دولت ہے, جس طرح مال میں اگر میانہ روی آپ نہ رکھیں, مال میں اگر آپ توازن نہ رکھیں, مال کے اندر اگر آپ کمی بیشی اور اعتدال پر اس کو نہ لائیں تو مال کے اندر خرابی آ جاتی ہے اور وہ مال آپ کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. اسی طرح وقت کے اندر بھی, اگر وقت بھی مال کی طرح قیمتی چیز ہے, اس کے اندر اگر آپ نے توازن نہ لایا, میانہ روی نہ لائی, تو یہ بھی اسی طرح کا کام دکھائے گا کہ جس طرح مال کی خرابی دکھاتی ہے. مثال کے طور پر جس طرح ہم اپنے بچوں کو مال اتنا دے دیں کہ جناب وہ خود سر ہو جائے یا سرے سے نہ دے تو وہ گویا کہ بالکل پستی کی طرف چلے جائے, یا جناب ہم نے جہاں ایک روپے خرچ کرنا تھا وہاں لاکھ روپے خرچ کر دیا, اور جہاں لاکھ روپے خرچ کرنا تھا وہاں سرے سے نہیں دیکھا. تو جس طرح مال میں افراط و تفریط, کمی اور بیشی سے پورا نظام خراب ہو جاتا ہے, اسی طرح وقت میں اعتدال نہ رکھنا اور وقت میں میانہ روی نہ رکھنا, اس کی وجہ سے ہمارا خارجی نظام بھی خراب ہوتا ہے, ہمارا باطنی نظام بھی خراب ہوتا ہے. جس طرح اللہ رب العالمین نے مال کے مصارف رکھے ہیں تاکہ مال سے جس طرح زندگی پلتی ہے, مثال کے طور پر تمہارے مال کے پہلے مستحق تمہارے بیوی بچے ہیں, تمہارے والدین ہیں, تمہارے عز و اقارب ہیں, تمہارے پڑوسی ہیں, تمہارے دوست ہیں, تو مال کو جب ان مصرف پر آپ خرچ کریں گے تو اس کے بہترین نتائج آپ خارج میں دیکھیں گے. جب آپ کے گھر کی زندگی اچھی ہوگی, آپ کے رشتے دار کھاتے پیتے ہوں گے، آپ کے مال سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہوگا، آپ کے اڑوس پڑوس کے اندر جب غربت ختم ہوگی اور مال آپ کا جو ہے اس کے مسارش میں وہ آئیں گے، مسافروں پر، مظلوموں پر، بے سہاروں پر، بالتدریج خدا نے ایک کے بعد ایک جو پہلا مصرف تھا، جس کو پہلا دینا تھا، خدا نے اس کو پہلے بیان کیا۔ جب آپ اس طریقے پر بیان کریں گے تو آپ کے اندر خود خوشی پیدا ہوگی اور وہ مال جو خدا نے آپ کو دیا اس کا حق ادا ہوگا اور پورے معاشرے کے اندر اعتدال آئے گا، ایک اعتدال آئے گا۔ اسی طرح جس طرح مال کے مصارف ہیں ان کو اس وقت پر ادا کرنا یہ حق ہے، اس طرح وقت کے بھی مصارف ہیں، اس طرح وقت کے بھی مصارف ہیں اور اس وقت کے مصارف کو اس وقت پر ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ خدا نے کسی کو مال دیا، اس مال سے اس کے رشتہ داروں کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، توجہ چاہوں گا، اس مال سے اس کے رشتہ داروں کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، اس کے دوستوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، دین کے متعلقین کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، تو اس مال کو مال نہیں کھوٹی پونجی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کھوٹی پونجی، یہ بیکار مال ہے۔ اسی طرح جس کو وقت ملا ہو، عمر ملی ہو، اس عمر سے اس کی برادری، اس کے لوگوں کو اگر کوئی حسن ادب اور بہترین اخلاق اور بہترین تربیت وہ اپنے عمر اور وقت سے نہ دے سکا تو یہ وقت بھی اس کی کھوٹی پونجی ہے۔ نہ اس مال والے کو کچھ ملا اور نہ اس وقت والے کو کچھ ملا۔ تو وقت ایک اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کو، اس کے ٹائم کو اس کی حد کے اندر ادا کرنا اور اپنی قوم کے لیے اس چیز کو خرچ کرنا یہ اشد ضروری ہے۔ وقت اتنا ضروری ہے، دیکھیں زندگی ہماری تین قسموں میں تقسیم ہوتی ہے، یہ میں بالکل نفسیات کے طریقے پر آ کر قرآن و سنت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری زندگی کی تین تقسیمات کر لیں اگر آپ، پہلی چیز ہمارا بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ تینوں کی ایک حد ہے، ایک دوسرے کے اندر دونوں داخل نہیں، جو وقت گیا گیا، اب وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ جس طرح بے موسم ہم زراعت کا استعمال نہیں کر سکتے، اسی طرح بے وقت ہم ان دونوں کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے۔ بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، قرآن نے بھی یہی کہا ہے اس کی قدر کرو، اس لیے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ وَنُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم تمہیں عمر کی گرفتار دیں گے، اس کے بعد گھسیٹ کر ہم تمہیں اسی چیز پر لا کر کھڑا کریں گے جیسے تم پیدا ہوئے ہو۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ وقت ہماری زندگی میں تین اعتبار سے تقسیم ہو گیا، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں۔ بچپن میں جو وقت چلا گیا وہ اب نہیں آئے گا، جوانی کا وقت برباد ہو گیا۔ بچپن کی اگر صحیح تربیت، بچپن میں اگر ہمارے والدین نے ہمارے وقت، کیونکہ ہم بچپن میں اپنے والدین کے ہاتھوں محتاج ہیں، وہ ہماری تربیت کے کفیل ہیں، اور اس لیے والدین کو خدا کی بارگاہ میں اولاد کے حوالے سے جواب دینا پڑے گا۔ بچپن کے لمحات اگر والدین اپنی اولاد کے درست کر دیں تو اس وقت کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے اس کے ثمرات، اس کی اچھائی وہ جوانی میں دیکھتا ہے، اور جوانی کے اوقات کو جب وہ ترتیب کے اعتبار سے اس کے مصارف میں خرچ کرتا ہے تو اس کی بھلائی کو بڑھاپے میں دیکھتا ہے۔ تو یہ وقت کا پورا ایک نظام، ایک محدود نظام ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے۔ تو وقت ایسی زبردست چیز ہے، حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں وقت ایک تلوار ہے، اس سے پہلے کہ تو اسے پکڑ لے ورنہ وہ تجھے کاٹ کے رکھ دے گا، ورنہ وہ تجھے کاٹ کے رکھ دے گا۔ جب وہ تیرے اوپر سے گزر جائے گا تو پھر تیرے ہاتھ پھر کچھ آئے گا نہیں۔ اور ایک بات آخر میں اس حوالے سے میں تشنا طرف چھوڑتا ہوں تاکہ پھر اس کو ہم تفصیل کے ساتھ لیں گے۔ آپ اسلامی تعلیم کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اسلام کا پورا نظام ایک وقت کے ساتھ، آج تو گھڑیوں کا نظام ہے لیکن خدا نے نمازوں کا نظام ایسا رکھا ہے کہ اس نمازوں کے نظام میں آپ دیکھیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگر ہم اپنی مصروفیات کو ان وقت کی پابندی کے تحت گزاریں تو ہماری زندگی بہت پرسکون گزر سکتی ہے کہ فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اور پھر قرآن نے کہا کہ عشاء کے بعد تم آرام کرو، پھر فجر کی تم تیاری کرو۔ پھر وقت کے اہداف ہیں، وقت کے اہداف میں انسان کی نفسیات اور شرعی اعتبار سے پہلا ہدف وہ ہے کہ جو خدا نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی نمازیں ہیں۔ جب بندہ اپنے وقت کے اہداف کو پکڑ لیتا ہے تو اس کے وقت میں اعتدال آ جاتا ہے۔ ہم وقت کے اہداف، یہ دن کی پانچ نمازیں ہیں، اس کو پکڑ لیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمارے صبح شام کیسے گزر رہے ہیں، ہمیں پتا چل جائے گا ہمارے صبح شام کیسے گزر رہے ہیں۔ ہمیں تو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہماری رات کیسے ہو گئی، ہمیں تو یہ پتا ہی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں وقت بڑا بے برکت ہے، ہم کہتے ہیں کہ وقت بے برکت نہیں، بے وقوف شخص تو خود بے برکت ہو گیا ہے، تو نے خود خدا کی اس نعمت کو پسے پھش ڈال دیا ہے۔ اگر تو وقت کے تقاضے اور اس کے اہداف کا خیال کرتا کو اہداف اور اس کے زاویوں کے خیال سے خود یہ ایک دن تجھے پورے مہینے کے مانند فائدہ دیتا، یہ ایک دن تجھے پورے مہینے کے مانند فائدہ دیتا، اور اگر تو وقت کی قدر نہیں کرے گا، وقت کے اہداف اور اس کے ٹارگٹ کی قدر نہیں کرے گا، تو پھر تیرے لیے سال بھی سیکنڈ کی طرح ہوگا، سال بھی سیکنڈ کی طرح ہوگا. یہ جو حضور نے فرمایا قرب قیامت ہے، سال جو ہے وہ مہینوں کے ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا کبھی، آپ نے دیکھا کہ سورج کی کیا گردش وہ تیز ہو گئی ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ حضور کا ہر فرمان عقلی طور پر بھی درست ہے، نقلی طور پر بھی درست ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ سورج کی رفتار تیز ہو جائے، ممکن ہے. لیکن میں یہاں پر اصولی طور پر حضور کی اس کلمات کو تمام مذاہب کے سامنے پیش کرنے کی غرض سے پیش کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا قرب قیامت کی علامت کیا ہے؟ فرمایا سال مہینے کے ہو جائیں گے. توجہ کیجیے گا، مہینہ ہفتے کا ہو جائے گا، ہفتہ دن کا ہو جائے گا. کیا مطلب؟ کہ ایک ہی دن میں ہفتہ اتوار پیر منگل گزرنا شروع ہو جائیں گے؟ نہیں، مطلب یہ ہوگا کہ ہم وقت کی نعمت کو کھو دیں گے، وقت کی نعمت کو کھو دیں گے. وقت کی نعمت کو ہم کیسے کھو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ وقت کو اس کے زاویے سے ادا نہ کیا جائے. وقت کے زاویے ٹارگٹ اور ہدف کیا ہے؟ فرمایا وہ نمازوں کا نظام ہے، وہ نمازوں کا نظام ہے. تم فجر پڑھو گے، تمہارا دماغ تمہاری نفسیات خود بتائے گی تمہیں اب کیا کرنا. تم ظہر پڑھو گے، تمہاری طبیعت خود اگلے مرحلے کا تقاضا کرے گی. تم عصر پڑھو گے تو اس وقت، کیونکہ تمہاری باڈی تمہاری سانس داغ خدا نے ایسی بنائی ہے کہ وقت کی چکی کے درمیان میں چلے گی، اس کو وقت کے اوپر نہ رکھو، اس کو وقت سے آزاد نہ رکھو. وقت سے آزاد رکھو گے تو بھٹک جاؤ گے، اس کو وقت کے ساتھ مقید رکھو گے تو یہی وقت تمہارے لیے برکتی ثابت ہو جائے گا، یہی وقت تمہارے لیے برکتی ثابت ہو جائے گا. سال مہینے کیسے بنیں گے؟ ہماری عمر ہماری فکر سے ذوق ختم ہو جائے، ذوق ذوق. اور ذوق کس چیز کو کہتے ہیں؟ ذوق کہتے ہیں کہ باقی تقاضے جس چیز کو چاہتے ہیں اس کو پورا کیا جائے. باقی تقاضا خدا کو چاہتا ہے، باقی تقاضا ایک نظام کو چاہتا ہے، باقی تقاضا انسان کا باطن ایک حد بندی کو چاہتا ہے. باطن انسان کا باطن کا تقاضا کسی کے سامنے محکوم ہو کر جینا چاہتا ہے. انسان کا باطنی تقاضا اپنے عمل پر اجر چاہتا ہے. انسان کا باطنی تقاضا ایک لمٹ اور حد میں رہنا چاہتا ہے. جب بندہ اپنے باطنی تقاضے کو ہٹاتا ہے تو بے ذوق ہو جاتا ہے. جہاں وہ بے ذوق ہوتا ہے اس کی نمازیں بھی جاتی ہے، اس کے دن کی عبادت جاتی ہے. جب دن کی عبادت چلے گئی، وہ رات کو سو رہا ہے چار بجے، اٹھ رہا ہے شام کے چار بجے، چہرے پر بھی نحوست آ رہی ہے، چہرے پر بھی نحوست آ رہی ہے، جسم بھی پھیل رہا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، شوگر ہو گیا، مزہ نہیں ہے. چار بجے شام کو اٹھا، ٹی وی لگا دی، ٹی وی لگاتا رہا، رات کے بارہ بجے تک ٹی وی دیکھا اس نے. اب وقت کے ساتھ ظلم دیکھیں، یعنی صبح چار بجے سویا اور اب اٹھ رہا ہے دوپہر چار بجے، دوپہر چار بجے اٹھ کر ٹی وی لگا لیا، اب ادھر ادھر کی خبریں دیکھ رہا ہے وہ، اور اس میں منہمک ہو گیا، جو اصل اہداف تھے اس کو چھوڑ دیا، دوسری طرف وہ آ گیا. رات کو بارہ بجے فارغ ہوا، گاڑی اسٹارٹ کی، دوستوں کے ساتھ گپے شپے مارنے نکل گیا، دوستوں کے ساتھ گپے شپے مارنے نکل گیا. اس بھائی سے میں پوچھتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہنا، مطمئن ہو اس قاعدے سے، اس زندگی سے مطمئن ہو؟ نہیں مطمئن ہوں. میں نے کہا عمر کیا ہے؟ 19 سال. میں نے کہا ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. عمر کیا؟ 25 سال. میں نے کہا اب سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ جو بربادی ہے یہ اتنی جلدی ظاہر نہیں ہوگی. جو تم پکا کر رکھ رہے ہو، حبس کے حوالے کر رہے ہو، وہ اتنی جلدی سڑے گا نہیں، وہ اتنی جلدی بدبو نہیں مارے گا، اس کو کچھ وقت چاہیے. یہ 30 کی دہائی ذرا ختم ہونے دو، پھر تم اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھ کر رو گے کہ جو زندگی میں نے گزار دی، ہائے یہ دن لوٹ کر آ جاتے، یہ دن لوٹ کر آ جاتے. لیکن جنید بغدادی، صوفیاء کی کرامت یہ کہ وقت کو وہ مینج کر کے چلتے ہیں اپنے وقت میں. آپ کسی بھی صوفی کو دیکھ لیں، وہ اپنے وقت کو لے کر چلتا. میں نے اس پر بہت پڑھنے کی کوشش کی قبلہ، میں نے کشف المحجوب شریف، بنیت الطالبین شریف، رسالہ قشیریہ، سب میں نے پڑھا. سب پڑھنے کے بعد مجھ جیسے طالب علم کے ذہن میں، جو بزرگوں کی طرف سے یہ اچھا خیال میرے ذہن میں جو آیا، وہ یہ تھا کہ پیارے پہلے وقت کو درست کرو، پہلے شیڈول بناؤ. پہلے ہر چیز کا شیڈول بنتا ہے، شیڈول بن گیا، اب اس شیڈول پر عمل کرنا شروع کرو. اب اس شیڈول پر عمل کرو گے، اس شیڈول پر عمل کر کے تمہاری بے ڈھنگی طبیعت 4-5 دن تو بے ڈھنگی رہے گی، لیکن جیسی جیسی شیڈول پر عمل کرو گے تم اس کے برابر ہوتے چلے جاؤ. ڈائٹنگ ہم کرتے ہیں وہ ایک شیڈول کے تحت کرتے ہیں, ڈائٹنگ ہم کرتے ہیں ایک شیڈول کے تحت کرتے ہیں. دنیا کا ہمارا ہر کام ایک شیڈول کے تحت ہوتا ہے, نہیں ہوتا شیڈول سے کے تحت ہمارا کام تو وہ ہمارے مذہبی کام. اس لیے ہماری دنیا سنور جاتی ہے, ہم پر ہمارے مذہب کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ہم پر دنیا کا تو اثر ہوتا ہے لیکن ہم پر ہمارے مذہب کا کوئی اثر. ہم اپنے ڈرائنگ روم میں کسی بزرگ کو بلا لینا تو اس کے سامنے ہم جیسا کوئی صوفی ہوتا ہے, خوب بڑی بڑی باتیں اس سے ہم کرتے ہیں. جب وہ چلا گیا ہم نے ٹوپی اتار کے پھینکی, ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اور ریموٹ سے ہم نے انڈین فلم لگا دی. ہمیں اس قدر شرم نہیں آتی کہ وہ بزرگ تو نہیں دیکھ رہا, اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ خدا کے دین کے ساتھ جو تم فراڈ کر رہے ہو, خدا کے نظام کے ساتھ جو تم فراڈ کر رہے ہو. اگر آپ کی فیکٹری کے اندر آپ نے جس کو سارا نظام دیا ہوا ہے, آپ جب وہ آ جائیں تو آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے اور آپ کے سامنے چاپلوسی کرے, شیٹ صاحب شیٹ صاحب شیٹ صاحب, آپ کہیں میرا بڑا مخلص ہے, اور جب آپ چلے جائیں وہ قلم اور کاپیاں اٹھا کر پھینکے اور عیاشی کا بازار گرم کرے, ایک مہینے دو مہینے چھ مہینے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ آپ کا تو سارا نظام ہی خراب ہو گیا. میں کہتا ہوں وہ آپ کا سب سے بڑا ذیلی دشمن ہوگا جو آپ کی جمع پونجی کو برباد کر دے گا. تو اے انسان اے مسلمان, ہم غور نہیں کرتے کہ ہم خدا کے دین پر کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں. ہم خدا کے دین کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اس کے ساتھ ظلم کتنا بڑا کر رہے ہیں ہم. بھائی ہم تو اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, ہم نے خدا کے دین کے ساتھ کیا ظلم کر لیا؟ ہم نے اکیلا کیا ہے نا, اس ہمارے مینیجر نے تو ہمارا سارا کام خراب کر دیا تھا. کتنے دیکھو مزدور نکل گئے, فیکٹری بند ہو گئی, اس نے تو ہماری ساری جمع پونجی اڑا دی. ہم تو چلو تنہا اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں. میں کہتا ہوں تم جھوٹ بولتے ہو, خود فریبی میں ہو, خود سے بھاگ رہے ہو. یہ نشست لائیت کی نہیں ہے, یہ اہل دل کی نشست ہے. مجھے بتاؤ کہ تمہارے غلط عمل سے تمہاری بیوی نے کیا اثر لیا, مجھے بتاؤ تمہارے بچوں نے کیا اثر لیا, مجھے بتاؤ تمہارے متعلقین نے کیا اثر لیا. کیا وہ پارسا رہے یا تیرے جیسے غافل رہے؟ اگر پارسا ہو گئے تو یہ تو خدا کا بڑا انعام تھا, اگر نہیں ہوئے تو تیری گندگی نے ان پر بھی اثر کر دیا ہے. اور خدا نے ان بچوں اور تیرے اہل عیال کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا, لیکن تیری گندگی اور تیرے شیڈول کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے صرف تو ناپاک اور گندا اور پلیت نہیں ہوا, تو نے اپنے گھر کو بھی پلیت کر دیا, تو نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے مستقبل کو بھی پلیت کر دیا, تو نے اپنے بیوی کی عصمت و پارسائی کے تقاضے جو خدا کی عبادت کی تکمیل کے ساتھ پورے ہوتے تھے, جو حیا اور پاسداری اور چار دیواری کے ساتھ پورے ہوتے تھے, تو نے اس کو بھی پلیت اور خراب کر دیا. تو نے بھار اپنے دوستوں کی زندگی بھی خراب کر دی. تو تیری ایک زندگی کی وجہ سے سارا نظام خراب ہو گیا. پھر تو امید رکھتا ہے کہ خدا تجھے بخش دے گا؟ تیرے ایک کی وجہ سے اتنا بڑا فساد پوری دنیا میں آ گیا, پھر تو امید رکھتا ہے کہ خدا تجھے بخش دے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے میرے دوستو. اور یہ اگر ابھی دماغ میں نہیں اتر رہی نا, تو پھر یہ ایک میں بات آپ کو بتاؤں کہ مرنا تو ایک برحق ہے. انسان ایسی ڈھیٹ چیز ہے کہ یہ نصیحت سنتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا. قبول کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے قبولیت کا ایک پیمانہ ایک برتن ہے. پہلے سے اس نے برتن کے اندر دنیا کو اتنا بھر دیا ہوتا ہے, پہلے اس برتن میں دنیا کو اتنا بھر دیا ہوتا ہے کہ 75% دنیا بھری ہوئی ہے, 25% دین ڈالتا ہے. تو اس لیے اپنی زندگی میں وہ 25% مسلمان ہوتا ہے, 75% ملحد اور بے دین ہوتا ہے. ایسا حال ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ 25% وہ مسلمان لگتا ہے, باقی اس جیسا کوئی نہیں ہوتا. تو لہذا زمین کا جو برتن ہے, جو ظرف ہے, جو قبولیت کا برتن ہے, انسان اس کو جب قبول کرتا ہے, جب اس کی نظر میں خدا کی یاد ہو, موت کا تصور ہو اور انعام و اجر کی بات ہو اور اپنی کوتاہی. اور میں کہتا ہوں یہ آج کل دبئی میں سیٹوں پر زوال آیا, اللہ رحم فرمائے جی, یہ ہوتا ہے. سیٹوں کی مذمت نہیں کر رہا, ہم سب اس میں شامل ہیں. سیٹ اور غیر سیٹ کی کوئی بات نہیں ہے, یہاں پر مسلمان کی بات چل رہی ہے, نہ یہاں پر مولوی اور غیر مولوی کی بات ہے, نہ سیٹ اور غیر سیٹ کی بات ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس کا مال ڈوبا, میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی تو یہ بولنے کی جرت رکھتا ہے کہ تو نے اس کو کمایا کیسا تھا؟ یہ تو بتا سکتا ہے کہ تو نے اس کو کمایا؟ اتنی جرت ہے؟ مجھے نہیں بتا, میں خود گندا آدمی ہوں, مجھے کیا بتاؤ. اپنے آپ سے بات کرنے کی جرت ہے کہ وہ مال کمایا کیسا تھا؟ جو حضور نے فرمایا یا پھر یہ بتا کہ جب مال تیری جیب سے باہر گر رہا تھا اتنا بھرا ہوا تھا تو تیرا دماغ کہاں تھا؟ اب یہ بتا کہ وہ تیرا پورا جہاز جو سمندر میں غرق ہو گیا اب تیرا دماغ کہاں پر ہے؟ یہ سب خدا کی حکمت ہے، یہ خدا کی ایک حکمت ہے، ایک تقاضا ہے، تجھے بتانا ہے کہ تو خدا نہیں ہے، تو الہ نہیں ہو سکتا، تو اس خدا کے نظام پر قابض نہیں ہو سکتا، یہ نظام تیرے لیے بنا ہے اور تو اس نظام کے لیے بنا ہے، تو اس نظام کا محتاج ہے، نظام تیرا محتاج نہیں، تو وقت کا محتاج ہے، وقت تیرا محتاج نہیں، وقت تجھ پر سے گزرتا ہے، تو وقت سے نہیں گزر سکتا، ہاں اگر تو نے وقت کے اوپر سے گزرنا ہے تو ہمارا ہو جا، جب تو ہمارا ہو جائے گا تو پھر تو وقت کے اوپر سے گزرے گا، ایک عبد القادر ہوں گے 70 مریدوں کے پاس ہوں گے، سورج پھر ان کے حکم کے بغیر نکلے گا بھی نہیں، سورج پھر ان کے حکم کے بغیر ڈوبے گا بھی نہیں، فرمایا جب تو ہمارا ہو جائے گا پھر یہ کائنات تیری ہو جائے گی، اور جب تو کائنات کے ہاتھوں دنیا کا کتا بنا رہے گا تو وقت کا چکر تیرے اوپر چلتا رہے گا، جس قدر تو ہماری راہ میں مخلص ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ وقت بھی ہماری خلق ہے، تو بھی ہماری خلق ہے، تیرا مرتبہ وقت سے زیادہ ہے، لیکن جب تو سمجھے اور جب تو اس تقاضے کو ادا کر لے گا تو یقیناً جس طرح خدا نے ہر نعمت تیرے قبضے میں دی ہے تو یہ وقت بھی تیرے قبضے میں عطا فرمائے۔ اور آخر میں چلتے ہوئے ایک بات مزید عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ موضوع اپنے پہلے قسط کے حوالے سے یہاں پر موجود رہے۔ میں پہلے عرض کروں کہ بھائی یہاں پر جتہ بندی، گروہ بندی، پیری مریدی کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ کہ جو صبح شام ہم سوچتے ہیں نا تو مہینے میں ایک دفعہ بیٹھ کے اس کو یاد کر لیں، جو صبح شام ہم سوچتے ہیں نا تو مہینے میں ایک دن یہاں پر بیٹھ کر تبادلہ خیال کر لے، کسی ایک بھائی کی بھی سمجھ میں آ گئی تو سب کا بڑا فائدہ ہو جائے، کسی ایک کو بھی شعور ہو جائے، اتنا شعور ہو جائے، کچھ نہ ہو صرف اتنا شعور ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہمارے کردار سے بھی مسلمانی ظاہر ہونی چاہیے۔ غوث پاک کے مریدوں، غوث پاک کہتے ہیں کہ تمہارا عمل تمہارے عقیدے کو واضح کرتا ہے، تمہارا عمل، ہم غوث پاک کے مرید ہیں، ہم قادری ہیں، جب نمازیں نہیں پڑھتے ہو تو تمہارا عقیدہ یہی تھا کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے، جب تم خدا کے دین سے بھاگتے ہو تو تمہارا عقیدہ یہی تھا کہ تمہیں خدا کے دین کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو غوث اعظم قدس سر العزیز کے یہ جملے قادریوں بہت بڑی ہمارے لیے عبرت کی بات ہے، فرمایا تمہارا کردار، مل کر کہیں تمہارا کردار اور تمہارا عمل تمہارے عقیدے کی غمازی کرتا ہے، تم اندر سے کیا ہو دو منٹ میں۔ اس لیے کسی نے کہا نا مجھے مرید کر لو، اس پیر صاحب نے کہا پیری مریدی کوئی جونا مارکیٹ کا ہول سیل کا سودا تھوڑی ہے کہ جناب آؤ اور مرید کر لو اور یہ کر لو، فرمایا تم نے کیوں چاہا کہ میں تمہیں مرید کروں، میں تمہیں کیوں اچھا لگا، بڑی پیاری بات انہوں نے، فرمایا کیوں اچھا لگا، یہ میرا جبہ سفید تھا اس لیے میں تمہیں اچھا لگا۔ یہ اہل دل ایسی بات کر سکتے ہیں، جن کا دل زندہ ہوتا ہے نا وہ ایسی بات کر سکتے ہیں۔ فرمایا تو کہتا ہے کہ مجھے مرید کر لو، تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ تم مجھ سے اس لیے متاثر ہوا کہ میرا جبہ سفید ہے، تو اس لیے متاثر ہوا کہ جناب میری داڑھی سفید ہے، تو اس لیے متاثر ہوا کہ میرے ہاتھ میں بہت بڑی تسبیح ہے۔ فرمایا اگر اس لیے متاثر ہوا تو پہلی فرصت میں بھاگ جا، پہلی فرصت میں بھاگ جا، اس لیے کہ مریدیت اپنے آپ کو کسی پر بیچو گے نا، بیعت تو بیچنے کو کہتے ہیں نا، بیچنے کو کہتے ہیں، جب کسی چیز کو تم خریدتے ہو تو خریدنے والا بکی ہوئی چیز کو پہلے دیکھتا ہے، بکی ہوئی چیز کو پہلے دیکھتا ہے، اور جس کے ہاتھ پر بکتے ہو اسے بھی بندہ میدان عمل میں دیکھتا ہے۔ فرمایا بہتر تو تب ہوتا جب کچھ دن تو میرے ساتھ رہتا، ایک گھنٹے میں تو کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو پارسا ثابت کر سکتا ہے، فرمایا تو ایک سفر میرے ساتھ کرتا، کیونکہ سفر میں بڑے بڑے کھل جاتے ہیں، سفر میں آئے ہائے ہائے کتنا مقدس شعبہ ہے پیری مریدی، آپ دیکھیں آج ہم اس کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ کہا تو میرے ساتھ سفر کرتا اور تجھے پتا چلتا کہ میں اندر سے کیسا ہوں باہر سے کیسا ہوں، ایک گھنٹے میں تو نے میرے ظاہر کو دیکھا، سفر میں تو میرے باطن کو دیکھتا، تو میرے ساتھ خلوت میں ہوتا، تو میرے ساتھ لین دین کرتا، تو میرے ساتھ، میں تجھ سے کوئی چیز خریدتا، اللہ استغفر اللہ ربی من کل، میں تجھ سے کوئی چیز خریدتا، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی وادو، اور پھر اس کو تجھے کس تقاضے سے واپس کرتا تو میرے لین دین سے تجھے میرا تقویٰ پتا چلتا، میرے لین دین سے تجھے میرا تقویٰ پتا چلتا، مجھ سے سفر کرنے میں میرا تقویٰ اور میرا باطن تجھے پتا چلتا، میرے ساتھ کہیں تنہائی میں بیٹھ کر ایسے وقت میں کہ ہم ایک لمبا سفر کر رہے ہوں اور میں یہ بھول چکا ہوں کہ میں شیخ ہوں اور تو یہ بھول چکا ہو کہ تو کون ہے، ہم دونوں بس تھکن کے مارے ہو، اس وقت پتا چل رہا ہو کہ میں کس طرف جا رہا ہوں اور تو کس طرف جا رہا ہے، اور اگر ان تینوں دور کے اندر تو مجھے حضور کے نظام کا پابند مان لے تو پھر آجا میں تجھے مرید کر لیتا ہوں. تو دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے باطن کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آنے والا درس انشاءاللہ العزیز، آج کے محفل میں ہم نے وہ امور جن سے ہماری اصلاح ہوگی، وہ امور جن سے ہماری اصلاح ہوگی، ان امور کو ہم نے گنوانے کی کوشش کی ہے. اس سے استفادہ کیسے ہوگا؟ وقت سے ہوگا. وقت پر میں آپ کو بتاؤں گا. وقت یہ گوروں کا موضوع نہیں ہے جو آج وقت کی قدر کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، یہ موضوع اسلام کا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ غوث آدم نے وقت کی قدر کیسی کی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت جنید بغدادی نے وقت کی قدر کیسی کی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ صوفیاء جب مرید کرتے ہیں تو مرید کو سب سے پہلے وقت کی پابندی سکھاتے ہیں. وقت کی پابندی بندے کی بے ڈھنگی زندگی کو صحیح ٹریک پر لاتی ہے، اور جب آپ صحیح ٹریک پر آ گئے پھر ہزار کی اسپیڈ سے بھی بھاگ سکتے ہیں، لیکن جب آپ ٹیڑھے اور دائیں بائیں مڑتے ہوئے بھاگ رہے ہیں تو ہلکی سی بھی رفتار آپ کو ڈاماڈول کر کے گرا سکتی ہے. ہماری نماز پڑھنے کے باوجود ہم کچھ دن پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، کچھ دن پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ ہم ٹریک پر آئے نہیں ہیں ابھی تک، ہم ٹریک پر آئے نہیں ہیں. اور میں آپ کو یہ کہوں گا جو سجو کے لیے کہ آخر وقت میں ایسی کیا چیز تھی، وہ صوفیہ ہی کے اقوال سمے آنے والے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ہمارا مقصد کسی پر تنقید نہیں ہے، کسی پر لان تان نہیں ہے، کسی کی برائی بیان کرنا نہیں ہے. ہم خود اتنے برے ہیں کہ اپنی اصلاح کے ذریعے ہمیں مرنے سے پہلے تلاش کرنا ہے. دعا کیجئے امام المعصومین حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی عصمت اور پارسائی کے طفیل اللہ ہمارے سخت دلوں کو پاک و صاف فرمائے. یہ بڑے کلمات میں نے بہت بڑے بڑے کہہ دیے. حضرت اقبال بڑی پیاری بات کہتے ہیں، آئے ہائے کاش ہم اقبال کو سمجھ جائیں. میں تو اپنے دوستوں اور اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں کہ قرآن حدیث پڑھو تو اقبال بھی ساتھ میں رکھو، اقبال بھی، کیونکہ بندے کو جب کلمات نظر نہیں آتے ہیں تو بندہ اینک لگاتا ہے تو پھر الفاظ واضح نظر آتے ہیں. میں نے کہا کہ اینک اقبال کا لگاؤ، اینک اقبال کی لگاؤ، پھر ذرا تم کتاب دیکھو کہ ان کلمات میں کیسے نورانیت ہے. اقبال کہتے ہیں وقت فرصت ہے کہاں وقت، فاروق اعظم کہتے ہیں مسلمان کبھی فارغ ہو سکتا ہے؟ فرمایا مسلمان اور فارغ اور فضول، اللہ اکبر. اقبال فاروق اعظم کے قول کی غمازی کرتے ہیں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، مومن فارغ نہیں ہوتا. کہتے ہیں وقت، یہ شعر میں بڑی جادویت ہے، یہ شعر میں نے جب سے پڑھا ہے تو میں تو بڑا پریشان ہوں کہ اب میں کیسا صحیح بنوں گا اور میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا. کتنی پیاری بات کی ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. پانچ دن نمازیں پڑھی، چھ دن نمازیں چھوڑ دی، ہم صحیح ڈگر پر آئے نہیں ہیں. انشاءاللہ دیگر شعبہ جات میں بھی ہم نے صوفیہ کے ذریعے اصلاح حاصل کی ہے، انشاءاللہ اس درس میں بھی ہم صوفیہ کی کلمات سے وقت کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ بنیادی موضوع ہے، میں اس سے ہٹ کر کوئی اور تقریر کرنا بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ نہ میں اپنا وقت خراب کرنا چاہتا ہوں نہ آپ کا ٹائم خراب کرنا چاہتا ہوں. ہم وقت کے مینج اور وقت کی حفاظت، اس کے اہداف کو سمجھ جائیں گے پھر کہیے گا آپ کہ کوئی نماز چھوٹ جائے تو مجھ سے کہیے گا، پھر کبھی زبان خدا کے ذکر سے بے ذائقہ ہو جائے تو پھر کہیے گا. صرف وقت کو ہم نے سمجھنا ہے. دعا کیجئے اللہ رب العالمین وقت کی قدر کرنے کی، وقت کی کو اس کے اہداف پر پیش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین وقت کی قدر کرتے ہوئے خدا نے جو وقت کے مصارف بتائے اس وقت کو ان مصارف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کو خدا نے دو چیزوں میں تقسیم کیا، عملی زندگی، اللہ ہمیں عملی زندگی میں جو وقت کے اہداف ہیں اس میں وقت کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فارغ اوقات اور فرصت کی زندگی میں بھی خدا نے
فرصت کے اوقات کے اہداف بتائے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ان فرصت کے اور تفریحی اوقات جو خدا کے دین میں بیان کی ہے ان تفریحی اہداف اور ان فرصتی اہداف پر اپنے فرصت کے وقت کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کا کامل شعور عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.